صلى الله عليه وسلم.
قال فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن بغیر چپل کے کھلے پیر بغیر کپڑے کے کھلے بدن غیر مختون یعنی ختنہ کی چمڑی کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھتے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال آوے. معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال آوے یعنی ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ ہوش کھو دیں گے اور ہوش کھو دیں گے تو پھر ان کو اپنی ہی پرواہ ہوگی, کسی کی طرف دیکھنے کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی. اور آدمی جب ہوش کھو دیتا ہے تو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بلکہ بعض مرتبہ آدمی ایسا ہوش کھو دیتا ہے کہ خود اپنا فکر بھی مستحضر نہیں رہتا, اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا تو عورتیں جو غسل خانے میں تھی بغیر کپڑے کے باہر آ گئے جان بچانے کی فکر میں, یعنی ان کو ایسا بھاری لگا زلزلہ کہ ان کو ہے احساس نہیں رہا کہ بھئی ہمارے بدن پر کپڑے نہیں ہیں, جلدی سے دروازہ کھول کے سیدھے گھر کے باہر. اسی طریقے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, زلزلہ آیا تو جان بچانے کے لیے مرد بھاگ رہا ہے, چھوٹا بچہ گھر میں سویا ہوا ہے اس کو بھی اٹھانے کا فکر نہیں, اس طرح کا منظر ہوتا ہے ایسے ہولناک موقع کے اوپر. تو قیامت کا زلزلہ تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ دنیا کے زلزلے میں لوگ ہوش بھول جاتے ہیں تو قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑا ہوگا. جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے کے اندر تھے, قبے میں تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم کل جنتیوں کا ربع اور چوتھائی ہو؟ تو ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، اسی لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے مجموعے میں اگر صرف امت محمدیہ ربوع ہوئے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو ہم راضی ہو گئے. وقفہ ہوا، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد نبی جی نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو ایک کل جنتیوں کا ایک تہائی تم ہو، وہ ایک ترتیاؤنس ون تھرڈ تم جنتی ہو، اس پر تم راضی ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہاں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تم کل جنتیوں کا آدھا ہوں گے. جتنے لوگ جنت میں جانے والے، اس میں نصف اکیلے امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجی طور پر بشارت دی. تدریجی، یہ تدریجی بشارت کے اندر خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تدریجی بشارت کا یہی فائدہ ہے. جیسے کہا جائے کہ دو دن کی چھٹی، چند گھنٹوں کے بعد ڈھائی دن کی چھٹی، پھر ایک دن، تین دن کی چھٹی، پھر کچھ وقت کے بعد ساڑھے تین دن کی چھٹی دوپہر سے ہو جائے گی. تو تدریجی چھٹی ہوتی ہے، بڑھتی جاوے تو اس میں فرحت اور مسرت زیادہ ہوا کرتی ہے. تو اس طرح تدریجی طور پر ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور یہ سب ہوگا حشر کے بعد. اس لیے ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا کہ حشر کے بعد ایسا سب ہونے والا ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر صرف مسلمان داخل ہوں گے، ایک بھی بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا. اس کے بعد فرمایا، تم شرک والوں میں اتنی کم مقدار کے اندر ہو جس طرح ایک سفید بال کالے بیل کی چمڑی پر، ایک بیل کالا ہوئے، اکھا کالا بیل، کامل کالی چمڑی والا بیل، اور اس کے بدن کے اوپر ایک بال سفید ہوئے، تو پورے بیل کے جسم میں ایک سفید بال کی کیا حیثیت ہے؟ بس تمام شرک والوں میں امت محمدیہ ایک بال کے بقدر، یعنی قلیل مقدار کے اندر ہے. او راوی کو شک ہے کہ یا یوں فرمایا، جیسے کہ کالا بال لال بیل کے چمڑے پر، یعنی ایک بیل پورا لال رنگ کا ہوئے اور اس کے بدن کے اوپر ایک کالا بال ہوئے، تو بیل کا رنگ لال، چمڑا لال اور اس میں ایک بال کالا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. پورے بیل کے مقابلے میں ایک بال کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غرض دونوں تشبیہ کا یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر شرک تعداد میں بہت کم، لہذا جنت میں یہ لوگ جانے میں اکثر الاکثر ہوں گے، بڑی مقدار میں ہوں گے. اب نصف جنتی ہونا تو بہت بڑی بات ہے نا بھائی، کہ تمام نبیوں کی امت کے مقابلے میں اکیلی امت محمدیہ نصف ہوئے جنت میں جانے والی، کتنی بڑی بات. اور حضور نے جو یہ جملہ فرمایا لارجو، یہ اس بنیاد پر فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ آپ کو اللہ اس طرح نوازیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. اس بنیاد پر حضور نے لَأَرْجُ وَلَا يَقِينِ ظاہر فرمایا. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا, چونکہ وہ انسان اول بھی ہے اور نبی اول بھی ہے. پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا. فترا آ تفاعل میں لے گئے تو دونوں طرف سے رویت مراد ہے, کہ آپ اپنی اولاد کو دیکھیں گے اور آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی. یعنی محشر میں جب آدم علیہ السلام آئیں گے اللہ کے سامنے تو آپ اپنی پوری ذریت کو دیکھ رہے ہوں گے اور پوری ذریت بابا آدم کو دیکھ رہی ہوگی کہ ابا آدم پیش ہوئے ہیں, دیکھو کیا ہوتا ہے. فَيُقَالُ محشر میں کہا جائے گا, اے انسانو ہذا ابوکم آدم, یہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لبیک وسعدیک, اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں, میں آپ کی اطاعت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ فرمائیں گے, آدم اپنی اولاد میں سے جو جہنم کے مستحق ہے ان کو ذرا الگ کر دیجئے. اپنی اولاد میں جو جہنم کے مستحق ہے ان کو الگ کر دیجئے. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے, اے میرے رب کتنوں کو الگ کروں؟ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے, ہر 100 میں سے 99 کو الگ کرو. ہر 100 میں سے 99 کو جہنم میں جانے کے لیے الگ کرو. تو صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, جب ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 جہنم میں جانے کے لیے پکڑے جائیں گے تو ہم میں سے جہنم سے بچے گا کون؟ ہر 100 میں سے 99 کو جہنم میں جانا ہوئے تو پھر جنت میں جانے کے لیے بچے گا کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں میری امت سفید بال کی طرح ہوگی کالے بیل میں, یعنی پورا کالا بیل, چمڑا کالا, ایک بال سفید. یہ ایک سفید بال ہے میری امت, باقی پورا کالا بیل ہے تمام نبیوں کی امت. گویا میری امت جہنم میں جانے میں اقل قلیل ہوگی, اسی لیے تم ٹینشن مت لو. چلو. یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک نقطہ سوچو ذرا, دنیا میں زلزلہ آتا ہے, اس کے ناپنے کی اسکیل ہوتے ہیں, 6 کا آیا, 7 کا آیا, 5 کے اوپر جاوے تو تباہی مچ جاتی ہے زلزلے میں. تو دنیاوی زلزلوں میں جب 5 سکیل کے اوپر کا زلزلہ آتا ہے تباہی مچ جاتی ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ قیامت کا زلزلہ کتنا ڈینجر اور خطرناک ہوگا. اس کے بعد ایک دوسری بات غور کرو, قیامت میں صرف ایک زلزلہ نہیں ہے, وہاں تو بہت سارے ہولناک اور بیانک مناظر ہیں. ایک زلزلہ ہی اتنا ڈینجر ہوگا تو دوسرے جو بہت سارے بھیانک اور خطرناک مناظر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرے خطرناک بھیانک موقع اور زلزلہ ان سب کا مجموعہ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا؟ اندازہ لگاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت سے قبل آنے والا زلزلہ بعض مفسرین نے یہاں آیت میں براد لیا ہے کہ زلزلۃ الساعۃ ای زلزلۃ قرب الساعۃ, کہ جب طلوع الشمس من مغربها ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے ایک زلزلہ آئے گا. طلوع الشمس من مغربها سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا, وہ زلزلہ آیت کریمہ میں مراد ہے, اور وہ بڑا عظیم زلزلہ ہوگا. نمبر 2, بہت سے مفسرین کہتے ہیں نفس وقوع قیامت کا زلزلہ مراد ہے. نفس وقوع قیامت کا زلزلہ مراد ہے. ساعت کا لفظ کیا ہے؟ زمانے کے ایک جز کو ساعت کہتے ہیں, اس لیے کہ زمانہ تو وسیع المفہوم ہے, اس کے ایک جزو کو ساعت کہا جاتا ہے. بعد میں چل کر کے یہ لفظ قیامت کے لیے استعمال ہونے لگا. نمبر 2, ساعت کا لغوی معنی ہی ہے وہ وقت جس کے اندر قیامت واقع ہوگی, اس وقت کو کہا جاتا ہے ساعت. سوال یہ ہے کہ قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں؟ ساعت کے معنی گھڑی, سیکنڈ, منٹ. تو نمبر 1, قیامت اچانک واقع ہونے والی ہے, اس اعتبار سے اس کو سا یعنی گھڑی کہا گیا. نمبر 2, قیامت میں حساب بہت تیزی سے لیا جائے گا, اتنی تیزی سے کہ جنتیوں کا کیلولہ جنت میں جا کے ہوگا, یعنی کیلولے کا وقت وہاں جا کے ہوگا, اس قدر تیزی سے. اس لیے اس کو سا کہتے ہیں. جیسے ہم اپنے عرس میں بولتے ہیں بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے, ارے وہ تو میں چٹکی میں 2 منٹ میں کر ڈالوں گا. تو اس طرح سا یعنی بہت تیزی سے حساب لیا جائے گا. نمبر 3, قیامت کا دن انسانوں کے اعتبار سے بڑا لمبا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت ایک گھڑی کی ہے, ایک ساعت کی ہے, اس لیے اس کو ساعت کہا گیا. عزیفت العزیفہ, قریب آ گئی, قریب آنے والی یعنی قیامت. اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی. جی.
قال حدثني يوسف بن موسى قال أنبانا جليل نفعنا ما شاء النبي صالحين نبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعد النار قال وما بعد النار قال من كل ألف تسعة بيد وتسعة وتسعين وذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أجبنا ذلك الرجل فقال أبشر فإن من يأجود ومأجود ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون بنار الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شجرة الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كما قامت في ذراع الحمار
قیامت کے دن کا منظر ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم, تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. دیکھیے جس طرح خیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, شر بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, لیکن برائے ادب خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں اکتفا کرتے ہیں کہ بس صرف خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ ہے رعایتن للادب, ورنہ عقیدہ یہ ہے کہ والخیری وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, سب اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکالو جہنم میں جانے والوں کو, جن کو جہنم میں ڈالا جانا ہے نا, آدم اپنی اولاد میں سے سب کو نکالو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنوں کو نکالوں, تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے 999. دیکھیے دونوں نسبت قریب قریب وہی ہے, 100 میں سے 99, تو اس حساب سے ہزار میں 10 جنتی بیٹھیں گے, اور یہاں ہزار میں 999 تو ایک جنتی بیٹھے گا. غرض خلاصہ یہ ہے کہ مومنین جنت میں جانے میں اکثر اور جہنم میں جانے میں کافر اکثر مومنین کم. یہ بس جس وقت اللہ کا یہ حکم جاری ہوگا تو بچے چھوٹے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ بچوں کا بوڑھا ہو جانا یہ بطور تمثیل ہے, قیامت کے دن کے منظر کی ہال نہ کی بتلانے کے واسطے ہیں. نمبر دو, بات شرعی یوں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض محشر میں حاملہ عورتیں ہو تو وہاں کا منظر دیکھ کر کے ان کے حمل ساکت ہو جائیں گے بالفرض. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کا جس حال میں انتقال ہوتا ہے اس حال میں وہ اٹھایا جاتا ہے. اب جو عورتیں حمل کی حالت میں انتقال کر گئی وہ قیامت کے دن حمل کی حالت میں اٹھائی جائے گی, تو چونکہ وہ حمل کی حالت میں اٹھائی جائے گی اس لیے وہاں کے ہولناک مناظر میں ان کے بچوں کا اسقاط ہو جائے گا, اور اس وقت کے اوپر جب بڑا زلزلہ بھی واقع ہوگا, آدم علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا, پورا مجمع محشر کا سنتا ہوگا کہ باوا آدم کا کیا ہوتا ہے, اول پیشی ہے ذرا دیکھ لو. تو جب آدم علیہ السلام کو باری تعالیٰ یہ فرمائیں گے آدم ہزار سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو, بس اسی وقت پر اسقاط حمل اور بچوں کا بوڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اس آواز کو سن کر کے. اور اس وقت کے لیے اللہ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. ایک نشے والا آدمی کے ہوش اور عقل حواس سلامت نہیں رہتے. حواس خمسہ ظاہرہ بھی نہیں, حواس خمسہ باطنہ بھی نہیں, سب معطل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے محشر میں لوگوں کے حواس اشرا معطل ہو جائیں گے. فاشتد ذلک علیہم, یہ بات صحابہ کرام کو بڑی بھاری معلوم ہوئی. علیہم کا مرجع صحابہ, بڑی گھیراں گزری. حضور ہزار میں سے 999 لوگوں نے عرض کیا, صحابہ نے, اللہ کے رسول, وہ ایک کون خوش نصیب ہوگا ہم میں سے؟ یعنی ہر ہزار سے جب 999 کو جہنم کے لیے اٹھایا جائے گا تو ایک کون خوش نصیب جنتی باقی رہ جائے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ارے خوش ہو جاؤ, یاجوج ماجوج میں سے ہزار ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ 999 یاجوج ماجوج میں ایک صرف اس امت کا آدمی ہوگا, باقی 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. وَمِنْكُمْ رَجُلٌ, اور اہل ایمان میں سے صرف ایک, باقی سب یاجوج ماجوج ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم اللہ کی جن کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے یقین ہے کہ تم کل جنتیوں کا ایک تہائی ہوں گے. اتنی بڑی بشارت سن کر کے ہم نے تو اللہ کی حمد کی اور نعرہ تکبیر لگائی, مکبرنا. معلوم ہوا کہ کوئی حقیقی خوشی کی بات پر نعرہ تکبیر لگانا ثابت ہے. کوئی حقیقی خوشی پر نعرہ تکبیر لگائی جائے. اب لوگ امام غلطی کرتا ہے تو خوشی میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں. لوگوں کو سمجھاؤ کہ سبحان اللہ کہنے کا, امام کی غلطی میں لوگ مارے خوشی کے اللہ اکبر اللہ اکبر پیچھے سے چلانا چالو کر دیتے ہیں. ان کو کہنے کا کہ یہ اللہ اکبر کا موقع نہیں ہے, یہ تو سبحان اللہ کا موقع ہے. تو خوشی کے موقع کی یہ تکبیر ہوگی. پھر نبی جی نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے یقین ہے کہ تم کل جنتیوں کا آدھا ہوں گے, اور تمہاری حالت پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے کہ سفید بال کالے بیل میں, یا یہ کہ ایک داغ گدھے کی آگے والی ٹانگ کے اندر, یعنی گدھے کے آگے والے پیر میں ایک چھوٹا سا دھبا ہو سفید رنگ کا, کل چمڑی کے الگ رنگ کا تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے, بس اتنی قلیل مقدار کے اندر تم ہوں گے, باقی اکثر جہنمی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. جی
باب قول اللہ تعالی الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وتقطعت بهم الاسباب المسلات فی الدنیا.
یظن یقین کے معنی کے اندر ہے. ترجمۃ الباب مستقل قائم کیا, آیت کریمہ کو عنوان بنایا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کے اندر دوبارہ زندہ ہونا ہے. یوم عظیم سے قیامت کا دن مراد ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, تمام لوگ رب العالمین کے سامنے فیصلے کے لیے حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے. دوسری آیت لائے سورۃ البقرہ کی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, ان کے آپس میں باہمی تعلقات اور روابط ختم ہو جائیں گے. دنیا کے آپسی تعلقات محشر میں ختم ہو جائیں گے, رشتے داریاں ختم ہو جائے گی, تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو اسباب کا ایک ترجمہ ہے دنیاوی تعلقات, دوسرا ترجمہ ہے دنیاوی رشتے داریاں, محشر میں سب منقطع ہو جائے گی. جی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے, اور تم میں سے ایک شخص جو ہے اپنے پسینے کے اندر کھڑا ہوگا اپنے کانوں کے نصف تک. دیکھیے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اب میل کی مختلف تعبیرات ہے, جس کو ہم دنیا میں مائل کہتے ہیں وہ بھی میل ہے, اور سرما دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے وہ بھی میل کہلاتی ہے. سورج کا نہایت قریب ہونا مراد ہے, پسینہ نکلے گا. اس حدیث کی شرح میں ایک قول عجیب نقل کیا گیا ہے کہ روزانہ سورج کتنی گرمی پھینکتا ہے دنیا میں. گرمی کے ایام میں دیکھو 50 ڈگری جب گرمی ہوتی ہے, 55 ڈگری بھی ہوتی ہے, اس میں ٹائر پھٹتے ہیں گاڑیوں کے, روڈ پگھل جاتا ہے. ایک دن میں پوری دنیا میں جو سورج گرمی پھینکتا ہے اس کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی گرمی پھینکتا ہے. تو کہا 10 سال کے اندر یعنی 3650 دن کی گرمی اس ایک دن کے اندر سورج میں ہوگی, یعنی 3650 دن میں سورج میں جتنی گرمی ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام ایک دن کے اندر ہوگی قیامت کے دن میں. اب سوچو کتنا پسینہ نکلے گا, اور یہ پسینہ کان کے نصف تک آ جائے گا. اعمال کے اعتبار سے پسینہ ہوگا, جس کے جتنے اعمال, کسی کو تھوڑی تک, کسی کو سینے تک, کسی کو گھٹنے تک, کسی کو پنڈلی تک, یہ بھی روایت میں آیا ہے. اللہ ہی اس دن کی آفت سے بچا کے رکھے. ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ ہوگا عرش الہی کا, اور اس میں 7 یا 8 قسم کے انسانوں کو جگہ ملے گی. اللہ اپنے کرم سے وہاں ہم کو بھی جگہ عطا فرما دے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا, لوگوں کو قیامت کے دن پسینہ ہوگا. دیکھیے الناس عام ہیں, لیکن بعض لوگ مخصوص بھی ہوں گے. مثلا انبیاء کرام, شہداء عظام, یہ مستثنا لوگ بھی ہوں گے, اور بھی اللہ کے صلحاء مخلص بندے مستثنا ہوں گے. اور الناس کے عموم میں کفار، کہ سب سے زیادہ پسینے کے اندر کفار، پھر دوسرے نمبر کے اوپر گنہگار ایمان والے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ذراع تک پھیلا ہوا ہوگا. دنیا میں ہم کو پسینہ ہوتا ہے تو ہمارا بنیان بھیگ جاتا ہے، بہت پسینہ ہوتا ہے تو جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھیگ جاتی ہے. اندازہ لگاؤ کہ 70 ذراع تک یہ پسینہ پھیلا ہوا ہوگا. 105 فٹ ہوتے ہیں 70 ذراع کے، اتنے احاطے کے اندر جو ہے یہ پسینہ پھیلا ہوا ہوگا، یہ پھیلا ہو. اور اونچائی کتنی ہوگی؟ اور ان کے منہوں تک پسینہ آیا ہوگا. الجم یلجیمو کے معنی آتے ہیں جانور کو لگام پہنانے کے، لیکن یہاں لگام پہنانے کا ترجمہ نہیں، منہ تک پسینہ آ جانا، کہ ان کو منہ تک پسینہ آ جائے گا اور وہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. جی، قیامت کے دن بدلہ، وہ ہے یوم الدین، یوم القصاص، بدلے کا دن ہے ہی وہ، بدلے کا دن. مظلوم جو دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا وہ قیامت کے دن بدلہ لے گا. اب وہاں بدلے کی کیا کیا شکلیں ہوگی؟ نمبر ایک، نیکی سے بدلہ ادا کیا جاوے، یعنی ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے کر کے بدلہ چکایا جائے. نمبر دو، گناہ کے ذریعے بدلہ چکایا جاوے، یعنی مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جاوے. نمبر تین، بعض خاص قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ خود اللہ تعالی اپنی طرف سے بدلہ چکا کر کے ان کو معاف کریں گے کہ بھئی ان کا ان کے اوپر حق ہے، لیکن اللہ صاحب حق کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر راضی کر کے معاف کر دیں گے. یہ بھی ایک شکل ہوگی بھائی اس دن بدلے کی. وہی الحاقتو، یہ کا مرجع قیامت، قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں. الحاقتو ملحاقہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. قیامت کو حاقہ کیوں کہتے ہیں؟ حق، حاقن، حاقتن، ثابت ہونے کے معنی کے اندر، اسی لیے کہ اس کے اندر بدلہ ثابت اور پکا ہو جائے گا. بدلہ ثابت اور پکا ہو جائے گا، جزا سزا پکی اور ثابت ہو جائے گی. اور اس دن تمام امور پکے اور ثابت ہو جائیں گے. دوسرا ایک لفظ آتا ہے الحقتو، ذمے کے ساتھ، والحاقتو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، چونکہ اصل دونوں کی ایک ہے مادہ اشتقاق. والقارعتو، یہ بھی قیامت کا نام ہے. القارعتو ملقارعہ، کھٹکھٹانے والی، کان پھوڑنے والی، قیامت کانوں کو پھوڑ دے گی، یعنی قوت سامعہ کی ایک تحدید ہے. لیکن اس دن آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ قوت سامعہ کی حد سے بہت آگے ہوگی، تو کان پھٹ جائیں گے. ایسے بعض مرتبہ آپ کہتے ہیں بھائی دھیرے بول ورنہ میرے کان کا پردہ پھٹ جائے گا، تو اس دن آواز اتنی بھاری ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. اور جو ہے کھٹکھٹانے والی، والغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی، چونکہ تمام مخلوق کے اوپر گھبراہٹ چھا جائے گی، سب گھبرائے گھبرائے ہوں گے. وساخہ، وساخہ، کیا ہے آیت؟ فیضا جا اتساخا، تو ساخا بڑی مصیبت، چیخ بڑی، چیخ بڑی مصیبت. قیامت کا ایک نام ہے تغابن، ذالک یوم التغابن. تغابن کے معنی ہار جیت، کہ جنتی لوگ جیتیں گے، اہل ایمان اہل صلاح جیتیں گے، اہل کفر اہل معاصی ہار جائیں گے. تو وہ ہار جانے کا دن ہوگا. بعضوں نے تغابن کی تفسیر کیا کہ جنتی لوگ کافروں کا مکان جیت جائیں گے اور جہنمی لوگ مومنوں کا جہنم والا مکان جیت جائیں گے. اس لیے کہ روایت میں آپ نے پڑھا نا، ہر انسان کے دو مکان ہیں، ہر انسان کے، ایک جنت میں ایک جہنم میں. تو مومن جنت میں گیا، کافر جہنم میں گیا، تو کافر کا جنت والا گھر خالی پڑا، وہ مومن جیت گیا، اور مومن کا جو جہنم والا گھر خالی پڑا وہ کافر جیت گیا اور لے لیا اس نے. یہ ہار جیت کا ایک مطلب. اور بعض حضرات نے تغابن کی تفسیر یوں کی کہ جنتی لوگ خفیہ طور پر جہنمیوں کو نقصان پہنچائیں گے، جنتی لوگ خفیہ طور پر جہنمیوں کو نقصان، اس لیے کہ ان کے مکان پہ قبضہ کر ڈالا، یہ نقصان، اس سے بڑا اور کیا نقصان. جیسے دنیا میں بھاڑوت قبضہ کر ڈال کے نقصان پہنچا دیتا ہے، اس طریقے سے، یا تمہاری زمین پہ کوئی دباؤ کر ڈالے، اتیکرمان کر ڈالے، اس طریقے سے نقصان پہنچائیں گے. چلو، حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان میں سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا. اب پیچھے ایک روایت میں اس کا جواب گزرا ہے، اگر قوت حافظہ ساتھ دے تو، کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بھئی نماز کا پہلے حساب ہوگا، تو وہاں آپ کو یہ تطبیق بتلائی گئی تھی، حقوق اللہ میں پہلا حساب نماز کا، اور حقوق العباد میں پہلا حساب قتل کا، قتل کا، آپسی قتل کی تعلق. ایک دوسری توجہ سمجھو، حساب کتاب سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اور نتیجہ سب سے پہلے قتل کا ظاہر ہوگا. ہوتا ہے نا بھائی کہ بھائی پرچہ اول اس کتاب کا ہوا لیکن نمبر پہلے آخر والی کتاب کے آگے اعلان میں، تو سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، لیکن جو نتائج ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے نتائج قتل ناحق کے بارے میں نتائج ظاہر ہوں گے. یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے، گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان میں فرق ہے اللہ کے یہاں. جی،
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد بن مقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مصيبه ياتي فليتحنن منها فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قول قدر ياتيه من حسناته فان لم تكن له حسنات نزل من سيئات ياتيه فطلعت عليه.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بھی مظلمہ ہو، مظلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے کوئی چیز بغیر حق کے لے لینا، اس کو مظلمہ کہا جاتا ہے. کہ آپ نے کسی کی بھی کوئی چیز بغیر حق کے لے لی، فلیتحللہ, تو دنیا میں اس کا حساب کتاب چکا کر کے وہ بصاف ہو جاوے, دنیا میں حساب چکا نمٹا دو حقوق دے کر کے. اس لیے کہ سم یعنی وہاں قیامت میں وہاں پر دینار درہم نہیں ہوگا, پھر وہاں کیسے حساب چکائیں گے؟ قبل اس کے کہ اپنے بھائی سے نیکیاں لے لی جائے, یعنی ظالم سے نیکیاں لے کر کے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا. تو نیکیوں کے بدلے میں حق دلوایا جائے, نیکیاں دے کر حق دلوایا جائے, اس سے پہلے دنیا میں سب صاف کر ڈالو بھائی, وہاں کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اگر نیکی نہیں ہوگی تو بھائی کے گناہ لے لیے جائیں گے اور ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. یعنی اگر ظالم کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی ہے تو مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. اب حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بے بسی سے پہلے دنیا میں اپنے معاملات صاف کر لینا چاہیے, وہاں بے بس ہو جاؤ گے بھائی, اس سے پہلے یہاں صاف ستھرا کر لو معاملہ اچھی طریقے سے. چلو.
يختص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا مذبوا والنقوب ذنرهم في دخول الجنة هو الذي نفس محمد بيده لا أحد مهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
ایسے اس حدیث پر ایک بات عرض کریں, بڑے اداروں میں ہوتا ہے کہ دورے میں طلبہ ختم بخاری پر ایک دوسرے کے گلے مل مل کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی درجے حفظ سے یا درجے عربی اول سے آج تک تجھے جو ستایا پریشان کیا, تیری گور پاپڑی کھا گیا, تیری پوری لے لی, تیری یہ چیز گسب کر لی, سب معاف کر دینا. ایسا سب معافی تلافی کرتے ہیں, ٹھیک ہے ایک درجے میں ایسا کر لینا, چونکہ ممکن ہے کہ بعد میں زندگی بھر باس کی باس سے ملاقات نہ ہو سکے, ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں. تو اس طرح لوگ معافی تلافی کرتے ہیں, تو میں ہی ان کو یوں کہتا ہوں کہ باقی کیوں رکھا تھا اب تک, بخاری تک باقی کیوں رکھا تھا, پہلے ہی نمٹا لینا چاہیے, صاف ستھرے ہو کے حدیث پڑھنی چاہیے, باقی کیوں رکھا تھا. اب یہ جو روایت لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, یزید ابن زرع ان کے استاد الاستاد ہیں. امام کے استاد الاستاد کون ہے؟ یزید ابن زرے. انہوں نے یہ آیت پڑھی, کون سی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. تو یہ آیت پڑھی استاد الاستاد یزید ابن زرے نے, اور پھر انہوں نے آیت کی تفسیر کرنے کے لیے سند کے ساتھ روایت نقل کی. یہ سمجھ میں ذہن میں رکھنا اچھی طرح. دیکھیے نا, سند میں دو نام آ کے فوراً آئے تھا, یہ اور پھر سند آئی, دیکھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی یزید ابن زرع نے یہ آیت تلاوت کی, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, پھر اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے سند کے ساتھ انہوں نے حدیث ذکر کی. قال, فرماتے ہیں اب حدیث شروع. حدثنا سعید بن قتادة عن ابي المتوكل الناجي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان والا, ایمان والے لوگ جہنم سے نجات پائیں گے. فیوح بسونا، یعنی بہت سے ایمان والے نعوذ باللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نجات پائیں گے. اب جنت میں جانے نکلے تو ان کو ایک پل پر روک دیا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل پر ان کو روک دیا جائے گا، رکو. اب یہ کون سا پل ہے وہ سمجھو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں پل صراط جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دو پل ہے، ایک پل ہے محشر سے جنت، محشر سے جنت جانے والا جو وایا جہنم جاتا ہوگا، ایک پل ہوگا کون سا، محشر سے جنت جانے والا جو وایا جہنم جائے گا یعنی جہنم پر سے گزر کر، اور ایک دوسرا پل ہوگا جو پل جہنم سے جنت جانے والا ہوگا، اس کا محشر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو بات شرائے کرام دو پل کے قائل ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ گنہگار مومنین سزا بھگتنے کے بعد دوسرے والے پل سے، دوسرا والا یعنی جہنم سے جنت جانے والا، اس پر ان کو روکا جائے گا درمیان میں. بھائی کیوں روکا گیا بیچاروں کو؟ فیقتص لبعضهم من بعد، باس کا باس سے بدلہ وصول کیا جائے گا کہ بھائی آپسی حقوق نمٹاؤ. جہنم میں جا کے تو حقوق اللہ کی سزا بھگتی، لیکن آپسی حقوق کے ابھی معاملات باقی وہ صاف کرو نا، اسی لیے ان کو روکا جائے گا. جہاں جنت سے پہلے پول کے اوپر ہی روک دیا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں یہ وہ بندے ہوں گے، ایک توجہ ذہن میں رکھو، اللہ کے علم میں ہے کہ اگر بدلہ چکائیں گے بھی یہ لوگ تو ان کی نیکی سب ختم نہیں ہو جائے گی، پھر بھی نیکی بچے گی اور جس کے ذریعے وہ جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے. اللہ کے علم میں تو ہے یہ کہ بھئی ان کے آپسی حقوق ہے، ناراضگی اونچ نیچ حقوق لباد، اس کا بدلہ نیکیوں سے چکانا ہے، لیکن اس کے پاس نیکی اتنی ہے کہ وہ حقوق کا بدلہ چکانے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکی جمع ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا. ایسے لوگوں کے سے یہ معاملہ کیا جائے گا. اب جس کے بارے میں یہ ہو کہ بدلہ دینے جاوے تو ساری نیکی ختم ہو جائے، اس کو رکوا کے حساب کرنے کا کیا مطلب، کچھ بچنے ہی والا نہیں ہے. نمبر دو، وہاں ایک شکل یہ ہوگی کہ مظلوم ظالم کو معاف کرے، کہتے ہیں کہ اس پل پر دریا دل ہو جائیں گے، اگرچہ محشر میں کوئی دریا دل نہیں ہوگا، وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بدلہ وصول کرنے کے چکر میں، لیکن جہنم سے نکل کے جنت میں جاتے ہوئے پل پر دریا دل ہو جائیں گے. اے میں نے تجھے ذرا اس دن مارا نہیں تھا، معاف کر دے، چل معاف جا، اس طریقے سے دریا دل ہو جائیں گے اسے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بدلہ دے کر ظالم کو خوش کر دیں گے. نمبر چار، ظالم کی نیکی مظلوم کو ملے گی، جس سے مظلوم کے درجات بلند ہوں گے اور ظالم کی نیکی آخر میں بچے گی، اس کے طفل میں وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ سب حساب کتاب وہاں پل پر کھڑے کھڑے کرنے کے ہیں جہنم سے نکلنے کے بعد. تو باس کا باس سے بدلہ دلوایا جائے گا ان مظالم کا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے. حتی اذا حزبو, یہاں تک کہ جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے, ونکو گناہوں سے پاک کر دیے جائیں گے, اذن لہم فی دخول الجنہ, تو ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی. دیکھیے, جب تک حقوق کا حساب نہیں ہوگا جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. حقوق کا حساب ہونے کے بعد جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم میں سے ہر ایک آدمی جنت میں اپنے مکان کو اس سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے جتنا وہ دنیا والے مکان کو جانتا ہے. دنیا میں اپنے گھر جانے کے لیے رہبری کی ضرورت نہیں ہوتی, اس طرح جنت میں بھی اپنے بنگلے پر جانے کے لیے رہبری کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ محشر سے ہی جنتی لوگ دیکھتے ہوں گے, پورا میرا بنگلہ, وہیں سے وہ لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہوں گے. چلو, یہ بھی حدیث شریف کا جز ہے ترجمۃ الباب میں, جس سے حساب میں لے دے ہوگی اس کو تو عذاب ہونا یقینی ہے. دیکھو, ایک بات سمجھنے کے لیے بتاؤ, ہمارے ملک کے قوانین کیسے ہیں؟ سرکاری اس انداز سے بنے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو پھنسانا ہو تو آسانی سے پھنسا سکے. کسی بھی آدمی کو پھنسانا ہو تو کسی طرح بھی اس کو پھنسایا جا سکے, الا یہ کہ جو ہے پوچھ گچھ نہ ہو, وہ بات الگ ہے. محشر کے اندر بغیر ظلم کے اگر انسان سے واقعی اللہ تعالی حساب میں لے دے کرے تو کوئی بچ نہیں سکتا, چھوٹ نہیں سکتا, عذاب ہو کے ہی رہے گا اس کو. اسی لیے وہاں تو کیا ہے معاملہ کہ حساب کا مطلب یہ لینے کا, صرف اللہ کے دربار میں پیشی ہو جاوے کہ بھائی کون آیا, کہ یہ آدمی آیا, لاؤ اس کی فائل, لاؤ عمل کی, آ گئے, چلو جانے دو اس کو جنت میں. بس صرف پیشی ہو جاوے اور آگے بھیج دیا جائے جنت کی طرف, یہی کافی ہے, اس کے علاوہ نہیں. ذرا بھی اگر چوپڑے کھولو چلو اس کے, گئے کام میں کے. جی, تو نو کشو کا ایک ترجمہ لے دے, کسی کے بھی حساب میں لے دے ہوئے تو گیا ہو. دوسرا ترجمہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا تو گیا کام میں سے. پوچھا نہیں جاوے نہ اللہ ڈائریکٹ معاف کر دے, چل جا سیدھا سیدھا, بہت گناہ کرتا تھا, بس ہوشیاری مر جائے, چل جا یہاں سے, ہاں چلا میں اللہ سیدھا جنت میں ہے, جا اس میں مزہ ہے. جی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے بھی حساب میں کھود کوریت کی آ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور اللہ تو قرآن میں یوں فرماتے ہیں, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اور یہاں تو یوں کہا گیا کہ وہ عذاب میں پھنسے گا, تو حضور نے فرمایا کہ حساب یسیر سے پیشی مراد ہے, کہ صرف پیش کر دیا جائے, ورنہ اگر کسی کا بھی چوپڑا کھلا, فائل کھلی تو گیا. جی.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عباد بن الاسود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جرير ومحمد بن مسلم وايوب وصالح بن مسلم عن ابن ابي هنيجه عن اشهد رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا وكيع بن قتاده قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن ابي هنيجه قال حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك. فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض وليس احد منا
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کا بھی قیامت کے دن حساب کیا جائے گا تو آدمی ہلاک ہو جائے گا. یعنی حساب ایسی چیز ہے کہ ہلاکت لازمی چیز ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ظاہری آیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ وہ صرف پیشی ہے آیت کریمہ میں, صرف پیشی, بس پیشی کر کے آگے بھیج دیا جائے. کھود کرید نہ کی جاوے. تو حضرت عائشہ کو جو سوال پیدا ہوا یہ آیت کریمہ میں ظاہری لفظ حساب یسیرہ کے ذریعے سے ہوا, چونکہ اس میں قلیل کثیر سب شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا, دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی پیشی ہوگی, پیشی کر کے اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتائیں گے میرے بندے دنیا میں تیرے گناہ پر میں نے ستاری کی تھی, آج قیامت میں بھی تیرے گناہ پر میں ستاری کرتا ہوں. بندے تو نے دنیا میں گناہ کیے تھے, میں معافی دیتا ہوں تجھے. تو غرض یہ کہ اللہ کی شان ستاری اور شان عفو کا احساس دلانے کے واسطے بندوں کو پیش کیا جائے گا, تاکہ بندے واقف ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تو نے زندگی میں کون کون سے کرتوت, کالے گورے گناہ کیے تھے, کالے گناہ کیے تھے, اور کچھ تنبیہی بات ہو جائے, ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے. اس لیے صرف پیش کیا جائے گا, ورنہ کسی کا بھی حساب اگر کھولا گیا تب تو وہ ہلاک ہو جائے گا, اور جس کسی کا بھی حساب کا کھود کرید ہوگا قیامت کے دن تو اس کو تو عذاب ہی دیا جائے گا. جی.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سنة الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له ارايت لو كان لك من الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور اس کو پوچھا جائے گا بول اگر آج تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہوئے تو تجھے جو عذاب جہنم ہو رہا ہے اس کے بدلے میں دینے تیار ہے؟ تو عذاب جہنم اتنا شدید ہوگا کہ زمین بھر سونا بھی دینے کے لیے کافر تیار ہو جائے گا. حالانکہ دنیا میں مشہور تھا کہ چمڑی جاوے دمڑی نہیں جاوے, لیکن قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی عذاب سے چھٹکارے کے لیے دینے پر وہ راضی ہو جائے گا. تو اس کافر کو کہا جائے گا کہ تجھ سے آخرت میں اس سے بھی کم درجے کا سوال کیا گیا, دنیا میں تجھ سے اس سے بھی کم درجے کا سوال کیا گیا تھا, اس سے بھی آسان درجے کا سوال کیا گیا تھا. توحید, تجھ سے دنیا میں سوال اور مطالبہ تھا توحید کا, اگر تو توحید کو اختیار کر لیتا تو آج تیرے لیے یہ موقع نہ آتا. یہ بھی حساب میں رد و قضا کی ایک شکل ہوگی قیامت کے دن. جی.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني خيثمة عن ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله تعالى يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار ومن استطاع منكم ان يستقي النار ولو بشق تمره. قال الأعمش حدثني عمرو بن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض وشاع ثم قال اتقوا النار ثم عرض وشاع ثلاثا حتى ظن انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فلكلمة طيبة.
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں, تم میں سے ہر ایک آدمی سے اللہ قیامت کے دن کلام فرمائیں گے بلا واسطہ, سوال جواب پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن, درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ قیامت کی آخرت کی سرکاری زبان عربی ہے, اور دنیا میں جس کو عربی نہیں آتی ہوگی وہ بھی اس دن بات سمجھتا ہو جائے گا. پھر وہ دیکھے گا کون جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا, وہ تو اپنے آگے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, پھر وہ دیکھے گا اپنے پیچھے, پھر وہ دیکھے گا اپنے سامنے, پہلے اپنے آگے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا, پھر وہ دیکھے گا اپنے آگے تو آگ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئے گی, سامنے سے آگ آتی نظر آئے گی. دراصل یہ ہے کہ آگ اس کی گزرگاہ میں ہوگی, اب جب گزرگاہ میں آگ ہوئے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا, اور جو اس کا گزرنے کا راستہ ہوگا وہیں آگ ہوگی گزرگاہ ہی کے اوپر, اسی لیے سامنے ہی بالکل آگ ہوگی استقبال میں. تم میں سے جو آدمی یہ کر سکتا ہو کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاوے تو وہ ضرور بچاوے, اگرچہ ایک کھجور کے پیس کے ذریعے سے ہو, ٹکڑے کے ذریعے سے ہو, یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ, عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے اپنے آپ کو بچانا پڑے, آدھی کھجور صدقہ کر کے یا پاؤ کھجور صدقہ کر کے. خلاصہ یہ معمولی سا صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو تو بچاؤ. بعض شرح نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نیکی چاہے مقدار میں قلیل ہو, اخلاص والی جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. بعض نے حرام کی تفسیر کی ہے کہ حرام کام چاہے قلیل مقدار کے اندر ہو لیکن اس سے بچو, چونکہ حرام کی قلیل مقدار بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, اس لیے کھجور کے ایک پیس کے بقدر چھوٹا سا حرام ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو.